تمام مؤمنات اور قربانیوں امید سب کے لیے صدقہ جمع اور دنیا کے بارے میں ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. فرق بس اتنا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش ہماری جاری ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ان علوم تک خدا المختار نے وحی کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم اس بات کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ حرارت کا کیا تعلق ہے بادلوں سے اور بارش سے، لیکن کیا ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ گناہ کا بھی کوئی تعلق ہے قحط سے؟ یہ ہم سائنس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے تھے، کہ خدا المختار نے اپنے نیم کے ذریعے سے سمجھا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے مارکیٹنگ کا تعلق ہے ہماری کمائی سے، لیکن جیسا کہ کل پرسوں آٹھ جو آپ کی خدمت میں کہ ایک خاص وقت پر اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی تعلق ہے ہماری رزق سے، یہ ہم سوائے خدا المختار کی بتائے ہوئے نظام کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پوری کائنات اس طرح علت اور معلول کے رابطے میں جڑی ہوئی ہے۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود دے دے گا محمد والے محمد۔ بعض اوقات انسان بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر انسان کسی سے بھی تعلقات اچھے نہ کرنا بھی چاہے، کون بیوقوف ہوگا جو اپنی اولاد سے تعلقات بگاڑنا چاہے؟ کون پاگل احمق ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہے؟ زندگی میں انسان کے سامنے اگر 6 ارب انسان ہیں ایک انسان کے مقابلے میں، ان 6 ارب میں کچھ انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ کتنا ہی اپنے دل میں اپنے آپ کو بے نیاز تصور کرے، کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حتی شاید اپنی اولاد کے سامنے بھی کہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالآخر تمام دھوکوں کے بعد انسان عمر کے اس ایسے فیز میں داخل ہوتا ہے جہاں قبول کر دیتا ہے کہ مجھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ ان چند انسانوں کے بغیر زندگی نہیں گزر پاتی، ان کی محبتوں کو چاہتا ہے، نہ ہوں تو مصیبت ہے، اور ہوں اور رابطہ نہ ہو تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات تمام تر خواہشوں کے باوجود ان محبتوں کو نہیں لے پاتا، کیوں نہیں لے پاتا؟ پورے مادی وسائل استعمال کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی مثالیں میں کم تجربے کے باوجود دیکھ چکا ہوں کہ انسان پورے مادی وسائل استعمال کرتا ہے، پوری طاقت استعمال کرتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کے باوجود ان محبتوں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اب یہاں ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بے بس ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے اندر اس کے اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، خدا تعالیٰ کے دین نے کہیں نہ کہیں رہنمائی کی ہوگی کہ کیوں ایسا ہو گیا کہ جس اولاد کو تم اتنا چاہتے تھے اس کے لیے تم نے مادی وسائل بھی خرچ کیے، اس کے اوپر اپنا وقت بھی لگایا، اس کی خاطر قربانیاں بھی لیں، پھر بھی ان کی محبتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مثال کے طور پر نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ترتیب کے اعتبار سے شاید اگر اس وقت عرض کروں آپ کی خدمت میں اشارتاً تو 72واں خطبہ بنتا ہے نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب، لیکن میں یقین سے ابھی نہیں کہوں گا، کیونکہ بعض اوقات چند خطبوں کو پڑھنے کے بعد عدد جو ہے وہ ذہن سے نکلنے لگتا ہے، تو ممکن ہے کہ کل میرے ذہن میں آ کے میں آپ کی خدمت میں ایگزیکٹ اس کا نمبر عرض کر دوں۔ مولا اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شروع میں چند صفحات ہیں اور چند صفحات کے بعد آخری پیراگراف میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بارش برکت کے بجائے مصیبت کا سبب بنے گی۔ فرماتے ہیں وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس میں اولاد آنکھوں کے سکون کے بجائے آنکھ میں کانٹا بن جائے۔ فرمایا اس کے اسباب بیان کیے ایسا کیوں ہوگا۔ اچھا، یہ جو دو فینومیناز ہیں یہ بہت نیچرل ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بارش اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کو لوگوں کے لیے سکون کا سبب بننا چاہیے، برکت کا سبب بننا چاہیے، اور یہ تقریباً سب لوگ مانتے ہیں، لیکن فرماتے نہیں بارش سکون کا سبب نہیں بنے گی، برکت کا سبب نہیں بنے گی، بارش رحمت کا سبب ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں اس فینومینا کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے ایسا ہوا، بارش رحمت کا سبب بنتی ہے، ہم جانتے ہیں ہاں ایسا ہوا ہے، بار بار ہوگا۔ کون سا علاقہ ہے ترقی یافتہ پسماندہ سب کو ملا لیں جس نے گزشتہ 2 سال میں بارش کی تباہ کاریاں نہیں دیکھی؟ چلو ہم پاکستان کو گئے ہیں، وہ پسماندہ علاقہ ہے، جرمنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहा, जहाँ तबीयत नहीं होना चाहिए था ऐसा, उनकी प्लानिंग्स को देखते हुए, उनकी मनसूबाबंदी को देखते हुए वहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं बारिश में बर्फ को भी शुमार कर लूँ तो फिर तो हम बहुत आसानी से देख पाएंगे, ऐसा शायद साल का कोई वक्त नहीं जब जान नहीं छुटकी दे रही इंसान की। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और मौला अच्छा फरमाने के आखिरी वक्त में ऐसा होगा और हो गया। और फिर दूसरी बात, औलाद इंसान के लिए सुकून का सबब बनती है, हमेशा तारीख में ऐसे ही था। ये क्या हुआ कि अब औलाद मुसीबत का सबब बन गई? और मौला फरमाते हैं कि ऐसा क्यों होगा? उसके बाद बहुत खूबसूरत बयान जो देख के इंसान को लगता है जैसे हमारे दौर की बात है। और फरमाते हैं इस वजह से होगा कि लोग झूठ पर इख्तलाफ, झूठ पर इत्तेहाद करेंगे, झूठ पर मुत्तहिद हो जाएंगे, गुनाह पर मुत्तहिद हो जाएंगे और सच पर एक दूसरे से लड़ेंगे, दीन के नाम पर एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे। दो अलामतें मौलाना इरशाद फरमाए गोया सबब है ये, फरमाए कि ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब झूठ पर मुत्तहिद होंगे, सच पे लड़ेंगे। झूठ पर मुत्तहिद है, सच पे लड़ते हैं। कैसे? इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद खानदानों के अंदर इसकी मिसाल बहुत आसानी से नजर आती है। माजरत के साथ दरअसल सख्त बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हम लोगों को खानदानों में खुलूस के बजाय मुनाफिकत की आदत होती है। अब सिर्फ जाहिरी शक्लें रह गई, जाहिरी शक्लों पर एक दूसरे से मिल रहा है। अब एहसास कर रहे हैं कि वो अपनाइयतें खत्म हो गई। हम सब लोग इस बात में मुश्तरक हैं कि हम समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस बात में हमें बहुत फर्क आ रहा है कि हम ये समझ जाएं कि ये गलती क्यों हो रही है और आखिर में पहुंचकर इस गलती को अब सही करना या नहीं करना। यानी बाज लोगों के साथ ऐसा हो गया है कि वो ये समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है और वो नहीं जानना चाहते कि गलत क्यों हो रहा है, लिहाजा उस गलत को समझा रहे हैं दूसरे को कि यही असल है। नहीं, असल नहीं है ये कि चंद इंसान एक दूसरे के साथ बैठे और हर कोई अपने मफाद के लिए सोच रहा हो और एक दूसरे के साथ अपनाइयत और खुलूस से बात ना की जा सके। ये असल नहीं है, ये मसनूई है। और उस मसनूयत की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर एक दूसरे के साथ सच बात करते हैं तो कड़वी लगती है, और झूठ बोलते रहे एक दूसरे के साथ तो फिर मिलकर बैठते रहे। मौलाना शाह करना झूठ पर इख्तलाफ करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, सच के ऊपर झगड़ना शुरू कर देते। फिर मौलाना फरमाते गुनाह पर एक दूसरे के साथ हैं और जब हक की बात आती है तो एक दूसरे से लड़ते हैं। और इंसान कितनी आसानी से देखता है, एक स्टेडियम के अंदर कोई गुनाह हो रहा हो, 60,000 लोग एक दूसरे के साथ बैठे, और अगर आपने कह दिया कि मैंने जुलूस निकालना है, अब सब मुसीबत शुरू हो। और अपनी आंखों से देखते हैं कि ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर जो बेजाहिर बहुत तालीम याफ्ता हैं, बेजाहिर माशरे के पुरवकार लोग समझे जाने चाहिए हैं जाहिरी तौर पर, उनके यहाँ अगर एक शादी की पार्टी हो रही है और उसके अंदर म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं और वो बारात लेकर आ रहे हैं और इससे सारा मोहल्ला डिस्टर्ब हो रहा है, इस पर कोई एतराज नहीं करेगा। और अगर मैंने अलम निकाल लिया और इस गली से उधर तक गया, 25,000 इसके ऊपर मुखालफतें होंगी। मुझे अभी एक दिन पहले, एक रात पहले वो गुनाह करता हुआ यहाँ से बाहर गुजरा था, पूरी रोड को ब्लॉक किया था इसने, उस पर किसी को भी कोई इतराज नहीं था। लेकिन अगर मैं गुनाह ना करूं, दीन की बात करूं, सैयद शुहदा का अलम लेके निकलूं, अब सारी मुखालफतें शुरू हो जाएंगी। एक इस बात की निशानी है माशरे के खोखलेपन की निशानी, माशरे खोखले हो रहे हैं और उस खोखलेपन के नतीजे में हम कुछ ऐसी मुसीबतों को देख रहे हैं जिनको हम तहम्मुल नहीं कर पा रहे और हमारी रग और रूप में उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। यानी माशरे में अपनाइयत के खत्म होने की वजह से, खुलूस के खत्म होने की वजह से लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोगों में खुदकुशियां बढ़ रही हैं, लोगों के अंदर गैर तबीयी बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर की निशानियां क्या है? ये कि आप देखते हैं मिसाल के तौर पर एक मॉब खड़ा होता है, दो जवानों को वहशियाना तरीके से कत्ल कर देते हैं। ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आ रहे हैं? इंसानों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्या मिसाल से पसमानदा मालिक के नहीं है, दूसरे मालिक के अंदर आप जाके देख रहे हैं बातों पर, वहां पर भी अजीबो गरीब चीज है। जैसे कल मैंने आपकी नजर में एक और मिसाल अर्ज की, तो ये सब क्यों हो रहा है? हम सब लोग इनसे इन सब चीजों से थक भी रहे हैं, लेकिन इनको ही मुश्किल है कि हम ये नहीं जान पा रहे कि पीछे जाकर सही कहां से करना है। और जब सही करने की बात आती है तो वहां पर हमारी कुछ महदूदियतें, अपने नफ्स के ऊपर कुछ मुखालफतें जो नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से एक और धोखे में अपने आप को मुब्तला करते हैं। मैं धोखे की एक मिसाल अपनी खिदमत में जो जिंदा मिसाल जिसको कहते हैं आज करता हूँ, गुरु मेरेगा मोहम्मद वाला एक दोस्त ने मुझे बताया, कहने लगे कि वो किसी के साथ बिजनेस में पार्टनर थे और उससे कहीं मिलने गए तो उसने कहा कि पूछा उससे बात की कि भाई क्या सूरत हाल है। उसने कहा कि बहुत बिजनेस बहुत खराब है और हालत बहुत खराब हो रही है। शायद उनको उसका अपना अलहदा जो बिजनेस था उसके बारे में बातचीत की, तो उसने कहा कि मेरा अपना जो बिजनेस बहुत खराब जा रहा है और मेरी हालत बहुत खराब है। तो उसने पूछा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहने लगा कि ये जो पीछे मोर की तस्वीर लगी है ना, शायद इसकी वजह से नहुसत आ रही है। कह रहे दीवार के ऊपर मोर की एक तस्वीर लगी हुई है, कह रहे पीपॉक की तस्वीर है ना, शायद इसकी वजह से नहुसत आ रही है, मैं इसको हटाता हूँ। तो उसने कहा इसकी वजह से नहुसत नहीं आ रही है, जो तुमने ड्रॉज में बोतलें भरी हैं इसकी वजह से नहुसत आ रही है। अपनी मुसीबत को जानता है कि मैं फिर आराम कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहा हूँ, इसे कबूल नहीं करेगा। कह रहा मुसीबत कहाँ से आ रही है, ये मोर की तस्वीर से मुसीबत आ रही है, ये अंधापन नहीं है। अच्छा क्यों इतराफ नहीं करता कि इधर से मुसीबत आ रही है, इससे एक अटैचमेंट है। शैतान का धोखा भी है कि शैतान नहीं चाहेगा कि वो जो असली मरज है वो कष्ट हो, शैतान मुसीबत में मुब्तला करेगा। क्या कहेगा, कहेगा वो जो आज एक कौवा उड़ के गया था ना, सारी मुसीबत वहां से आई, ये कौवा ना आता तो फिर सब कुछ सही। वो जो असली मामला है वो कहाँ है, असली मामला ये जो हुक्म खुदा की नाफरमानी करेगा वो चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा, चैन नहीं हासिल कर पाएगा, उसे जिंदगी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। किस टाइप की मुसीबतें, जो हासिल करना चाहता है शायद वो मिल जाए, लेकिन उसके पीछे जो असल चीज मिलनी चाहिए थी वो तो कभी नहीं मिलेगी। महरूम रह जाएगा जिस चीज के पीछे भागेगा, और उस महरूमियत का इलाज क्या है। अब मैं फिर अपने लिए अर्ज करता हूँ, अपनी इस्लाह के लिए अर्ज करता हूँ कि अगर अब भी थक गए हैं तो असल पे वापस क्यों नहीं आते। मैं अपने खातिर अर्ज कर रहा हूँ कि भाई अगर खुदा ना करे मैंने हुक्म खुदा की नाफरमानी की है और नाफरमानी करने के नतीजे में मुझे कुछ सजाएं मिली हैं और उन सजाओं की वजह से ऐसे हालात बन गए जिससे मैं कह रहा हूँ कि मैं थक गया हूँ, तो अब और इसमें ट्राई करनी है, अल्लाह के हुक्म को वापस आने का वक्त नहीं आया, काफी नहीं है इतनी मुसीबतें। ये जो हम सोसाइटी को इस मकाम पे देख रहे हैं, ये जो हमारी जाती जिंदगी में सुकून खत्म हो रहा है, इत्मीनान खत्म हो रहा है, हम लोग तरस रहे हैं बाज़ लोग कि हमें इत्मीनान मिल जाए किसी तरीके से, इतनी सजा काफी नहीं है, काफी वक्त नहीं कि अल्लाह के हुक्म पे वापस आ जाए और उसको हासिल करने जो खुदा कहता है अल्लाह बे ज़िक्र अल्लाह तत्मईन्न अल-क़ुलूब, आगाह रहो कि दिलों को इत्मीनान बस अल्लाह की याद से होना, ये बुनियादी उसूल है। ऐसा नहीं होता पूरी कायनात इल्लत और मालूम के खाते, इसमें कुछ इल्लत और असबाब है। मैं चाहूँ कि पानी गर्मी लेकर आ जाए, इसका काम यह है कि वो हरारत का मुकाबला करे और हरारत के नतीजे में मुझे ठंडक मिले, आग के नतीजे में ठंडक मिले, ऐसा नहीं होगा। यहाँ इल्लत मालूम है, उन इल्लत मालूम के ऊपर चलते हुए जिंदगी गुजरेगी और हल ये है कि कुरान मुताल के कवानीन को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक लाया जाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला। अब इन्हीं कवानीन के अंदर कुछ पेचीदगी है, इन्हीं कवानीन के अंदर कुछ और रबते भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर खुदा नमकार ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, बेशक नमाज बेहया और बुराई से रोकती है, ये एक हकीकत है, ये एक कानून है। बरसबील तज़किरा हम लोग दीन इस्लाम के अहकाम को हुक्म समझते हैं, कानून नहीं समझते। हुक्म और कानून में क्या फर्क है, मसलन एक आदमी हुक्म लगा देता है, कहता है जो गाड़ी यहाँ खड़ा करेगा उसको इतना फाइन होगा, ठीक है ये कानून है, इसने हुक्म लगा दिया। अच्छा अब क्या इसके पीछे कोई तबीयी कानून भी है, नेचुरल लॉ भी है कि यहाँ खड़े होने के नतीजे में नेचुरली कोई नुकसान था जिसको बचाने के लिए इसने फाइन लगाया, नहीं कोई नेचुरल लॉ नहीं है। لیکن بعض جگہوں کے اوپر قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک حکم بھی لگا ہوا ہوتا ہے. میں اس کی مثال اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والا. دنیا کے قوانین میں تقریباً دنیا کے ہر ملک میں خودکشی قانونی طور پر غلط ہے, قانونی طور پر اس کے اوپر سزا بھی ہے. اگر دنیا میں کوئی اس کام کو انجام کرے گا, انجام دے گا, اس کو سزا ملے گی. ظاہر اگر وہ ناکام ہو گیا, کامیاب ہو گیا تو پھر دنیا کی حیثیت ٹھیک ہے, جو ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اب یہ جو مثلا کسی نے خودکشی کی کوشش کی, نعوذ باللہ تعالی, اس نے اپنے اوپر کوئی حملہ کیا, اس کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہو گیا اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اس نے کوئی حرکت کر کے جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ اپنی ویو کروا لی, سوال یہ کہ وہ جو زخم لگا تھا وہ بھی صحیح ہو جائے گا؟ نہیں, وہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ جو اس نے قانون کے تحت جو سزا ملنی تھی سزا کو ہٹا لیا, تو کیا وہ جو زخم لگنا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں, وہ زخم ختم نہیں ہوگا. اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی قانون ہے, ہر حکم کے پیچھے کوئی قانون ہے. این ممکن ہے میں اللہ سے کہوں, خدایا میں نے غلطی کی, میں تیرے قانون کو توڑ رہا ہوں, نعوذ باللہ تعالی. کیا قانون کو توڑنے کے بعد ممکن ہے میں کبھی کہوں خدا مجھے معاف کر دے گا؟ وہ جو غلطی کا اثر ہے کیا اس سے بھی نکل آؤں گا؟ وہ مجھے جھیلنی پڑے گی. صرف ایک صورت رہ جائے گی, خدا کے سامنے کوئی ایسی توبہ کر لوں تو خدا سب کچھ صاف کر دے. یہ صرف خدا کر سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. مجھے اس پہ لطیفہ مانند واقعہ یاد آتا ہے, میں پھر بیچ بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں. لوگوں کی باتوں سے دین سیکھنے کی کوشش کروں, لوگوں کی باتوں سے عقائد کو سیکھنے کی کوشش کروں. لوگ اپنی گفتگو کے اندر, عام زندگی کے اندر, بعض اوقات بہت فلسفیانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ ختم فلسفہ نہیں ہوتا, وہ صرف ایسی بکھیر رہا ہوتا ہے. لیکن عام باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات بہت فلسفیکل چیزیں نکل آتی ہیں. اگر کوئی دوسروں کی باتوں سے سیکھنا شروع کر دے تو اس میں بعض اوقات بہت اچھی چیزیں نکل آتی ہیں. مثلا میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بعض اوقات ٹیکسی ڈرائیور سے بہت کچھ سیکھا. بعض اوقات میں, مجھے یاد ہے میں چیزیں سناتا تھا, مثلا میں نے ایک میکینک سے بہت اچھا سیکھا تھا. میں میکینک سے توحید کا ایک اثر سیکھا تھا, اور وہ اس طرح سے ہوا کہ میں گاڑی اس کے پاس لے کر گیا, تھوڑا سا کیئر لیس تھا اپنی گاڑی کے بارے میں. وہ ہمدرد تھا ہمارا میکینک. اس نے ہماری گاڑی دیکھی, کہنے لگا مولانا صاحب آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, یہ گاڑی خراب ہو گئی, یا آپ کیئر لیس ہو رہے ہیں, آپ گاڑی کا خیال کرتے تھے, آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں, گاڑی آپ کی خراب ہو جائے گی. میں نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی, میں اس لیے کیئر لیس ہو گیا ہوں کہ تو یہاں پہ ہے نا, میں نے کہا تو سنبھال لے گا, اس لیے شاید میں کیئر لیس ہو گیا. کیا میں دکھ رہا تھا, میں اللہ نہیں ہوں جو توبہ قبول کرے تو اسکریچ بھی نہیں چھوڑتا. میں مکینک, گاڑی سنبھال لوں گا لیکن پیچھے خرابی جو ہوگی وہ رہ جائے گی, بعد میں تنگ کرے. یہ صرف خدا ہے جو معاف کرتا ہے تو اسکریچ بھی نہیں چھوڑتا. اس کی بات بہت لطیف ہے, یہ صرف خدا ہے. بعض اوقات ایسے معاف کرتا ہے جیسے خود بھی بھلا دیتا ہے کہ یہ گناہ, ایسا عجیب معاف کرتا ہے. فرشتوں کی تو داستان چھوڑ دیں کہ فرشتوں سے تو دعائے کمیل کے مطابق چھپا لیتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر رہا ہے, اتنا مومن کی عزت کا خیال کرتا ہے. اور اگر توبہ کر لے تو گویا خود کو بھی بھلا دیتا ہے کہ یہ گناہگار, وہ اتنا قریب. کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں, اور شاید دین کی تعلیمات کے خوبصورت ترین حصے وہ ہیں جب خدا کی محبت کو ہمارا احساس کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کی محبت کو احساس کریں. ہم اللہ کے حکم کو جبر سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اللہ کی تعلیمات کو اپنے لیے محدودیت سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اللہ کی دین کی خدمت کرنے کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اس کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں, نعوذ باللہ, جبر کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. محبتوں کو کیوں نہیں درد کرتے؟ کتنا چاہنے والا ہے اس کو درد نہیں کرتے؟ اور خاص کر توبہ کرنے والے کو کتنا چاہتا ہے؟ بے حساب, بے حساب. یعنی اس کو اگر اس طرح سے کہوں توبہ کرنے والے کی اس طرح, شاید ہمیں اتنی اچھی سمجھ میں نہ آئے. اس کو بہت چاہتا ہے جو خدا سے کہے, خدا میں تیرے در پہ آیا ہوں. اب میرا تیرا معاملہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خدا کو پسند ہے. خوبصورت ترین کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر, ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن پر محبت ترین کلمات خدا نے اس وقت کہے جب کوئی گناہگار کہے خدا کیا مجھے بخش دے گا, اپنی محبتیں ساتھ رکھتا ہے, اس بات کو پسند کرتا ہے. اور ہم لوگ جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات اللہ کو اتنا خشن اور اتنا سخت دکھا دیتے ہیں کہ بندے اللہ سے ڈر جاتے ہیں, محبتوں کو احساس نہیں کرتے. خدا بہت چاہنے والا ہے. ایک روایت پڑھی میں عجیب اس معاملے میں, اب تیری درس اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں, مقرر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تیری بہت عبادت کی, نماز پڑھی, گزر رکھے, یہ کیا وہ کیا. پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ نماز اس لیے پڑھی کہ نماز تجھے حفاظت دے, روزہ اس لیے رکھا کہ اگر روزہ نہ رکھتا تو جہنم کی آگ لگ جائیں گی, اس لیے کیا اس لیے کیا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے نہیں معلوم میں نے تیرے لیے کیا کیا, اس طرح تو پھر کچھ بھی تیرے لیے نہیں کیا, تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. عجیب جملہ. فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں کو میرے نزدیک لاؤ, یہ میرے لیے, میرے بندوں کو مجھ سے نزدیک لاؤ. ہمارا کام اپنی ذات پر اور ہمارا کام دوسروں کے معاملے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی خدا سے نزدیک لائیں اور اللہ کے بندوں کو بھی خدا سے نزدیک لے کریں. اصلی کام یہی ہے. زیادہ مجھے میں کب کبھی عرض کرتا ہوں, اپنے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہر روز چند منٹ نکالیں خدا سے کلام کریں, چونکہ تمام تر عبادتوں کا اصل رزلٹ جو نکلنا چاہیے وہ یہ کہ میں اور آپ دل سے اپنے پروردگار کے نزدیک چلے, یہ اصلی رزلٹ. اور یہ اتنی خوبصورت دعائیں جو ہیں یہ سب اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے کے جائیں بندے کو, خدا کی محبتوں کو بندہ درد کرے. اچھا اس کا زندگی کے لیے ایک راستہ بھی ہو, زندگی کے لیے ایک راستہ بھی ہو. درود بھیجے گا محمد والے ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ زندگی میں خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ نہیں ملتا, تو ہمارا دل دراز دکھتا ہے کہ ہم نے خدا سے مانگا اور نہیں ملا. اچھا یہ کہ ہم بعض اوقات مانگنے میں شاید بہت زیادہ منصف نہیں ہوتے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات جلدی کر دیتے ہیں, بعض اوقات کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مانگا اور خدا نے پورا کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے مانگا اور خدا نے فوراً پورا کر دیا. ذرا ذرا اس موقع پر ایک لمحے کو سوچئے گا, اس بھری کائنات میں آپ کی اور میری حیثیت کیا تھی؟ 6 ارب انسان اس ایک ٹکڑے پر ہیں جو کائنات کے ٹکڑوں میں سمندر کے پانی میں قطرے سے زیادہ نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات کہ اگر ہم پوری کائنات کو سمندر لیں تو زمین ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے. اس ایک قطرے کے اوپر 6 ارب انسان بیٹھے ہوئے ہیں. ان 6 ارب انسانوں میں مجھ سے کہیں زیادہ پرہیزگار پتہ نہیں کتنے. اس کے بعد مجھ جیسے گناہگار نے ایک دفعہ خدا سے کہا خدا میں تیرا بندہ ہوں, یہ مجھے چاہیے, اور وہ پھر دے دے. کیا یہ محبت کے سوا کچھ اور؟ اتنا محبت کرتا ہے. ایک دوست بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ ہم بغداد میں تھے صدام کے دور میں, بغداد میں تھے, یہ کربلا زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, شب جمعہ کربلا زیارت کے لیے گئے. تھوڑی دیر ہو گئی, ملازم کو کہنا بھول گئے, کربلا میں ایک جگہ تھی کہ ایک کمرہ ہمارے پاس تھا, وہاں پہ جایا کرتے تھے رات کو جب رکتے تھے شب جمعہ, تو اس کو کہنا بھول گئے کہ ہم آئیں گے, اور سیدھے زیارت گاہ پہ چلے گئے. سید الشہدا کی زیارت تھی, زیارت گاہ سے باہر نکلے تو ساری دکانیں بند ہو گئی, یعنی ہم دوپہر کا بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا, رات کا کھانا بھی کہیں ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ زمانہ آپ کو پتا ہے کس قسم کا زمانہ, یعنی کہ ہم نے کمرے پر پہنچے اور دیکھا کہ کھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا بھوکے سو جائیں؟ کہنے کی زوجہ ساتھ تھیں, انہوں نے کہا مولا ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے اور آپ نے ہمیں بھوکا سدا دیا. کہنے اسی وقت دروازہ کسی کا کھٹکھٹا رہا, نوکر آیا, کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا آپ لوگ آئیں گے تو میں نے کھانا بچا کے رکھا ہوا ہے. مولا نے ایک بھوک کا بھی احسان نہیں چھوڑا ہمارے اوپر, کھانا بھی کھلا دیا, ہم نے کھانا کھا لیا, تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا کھا لیا تو آپ کا آپ چلے سو جاتے ہیں. تو زہرہ نے کہا کہ اگر ایک کپ چائے مل جاتی تو بیمار چل. پھر دوبارہ اس نے کھٹکھٹ آیا کہنے کا مجھے پتا تھا آپ کو کھانے کے بعد چائے بھی چاہیے. مولا عظیم محبت کرنے والے, مولا عذاب چاہنے والے. انسان ان محبتوں کو کیوں نہیں درک کرتا کہ وہ اتنے عظیم الشان مقام پر اس مرتبے کے اوپر پھر وہ محبتوں کی بارش کریں. تو ہم نہیں ہوں کہ ہم محبتوں کو قبول کریں. درود بھیجے گا محمد والا. اب ان دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ ان دعاؤں کے اندر اسی محبت کو طلب کرنے کے مختلف بہانے بتائے گئے, ان محبتوں کو طلب کرنے کے لیے. اچھا, اس کے لیے آپ کو اور مجھے کیسے کرنا ہوگا؟ آپ کو اور مجھے اس طرح سے سوچنا ہوگا کہ خدا مجھے بھی چاہتا ہے, چاہے میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں, خدا مجھے چاہتا ہے. اگر کبھی اس کو سوچ کر خدا متعال سے رابطہ بنانے پر آ جائیں, پھر رابطہ بہت خوبصورت ہے. اور میں مطمئن ہوں کہ اگر کوئی اپنے دل میں اس بات کو سوچ کر کہ خدا مجھے چاہتا ہے, تھوڑا سا اس چاہت کو نبھانے کی کوشش کر لیں, پھر جو خدا محبتیں دکھاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم لوگ خدا کی محبت کو نبھاتے نہیں ہیں. بس خدا کی محبت کو نبھانے کا ایک تقاضا کیا تھا؟ ایک گناہ مت کرو. جو اتنا تمہیں چاہتا ہے اس کو کیوں دکھا دو؟ تھوڑا سا محبت نبھا لو. دنیا کے اندر اپنے جیسوں کی محبت نبھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. اللہ کی محبت نہیں نبھا سکتے. جنہوں نے محبت نبھانی تھی انہوں نے دکھایا کہ کیسے نبھاتے ہیں. اگر کوئی صحیح دیکھے تو حضرت میسم تمار نے سولی پہ چڑھ کے محبت نبھائی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے, میں اس محبت کو نبھاؤں گا. امیر المومنین سے بھی نہیں کہا کہ مولا مجھے چھڑا دے, نہیں کہا, محبت نبھائی. کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں امیر المومنین کے نام پہ آئی ہوئی محبت کو امیر المومنین سے کہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دو, نہیں کہوں گا. تو محبت کا ایک تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ جس کے نام پہ محبت ہے وہ مشکل جھیل رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں بتاتے. کبھی کبھی شاید ہم اور آپ اپنی دنیا کے اندر اپنی ماں کے ساتھ محبت میں اس کو احساس کرتے ہیں. کہ مثلا فرض کر لیجئے کبھی آپ سو رہے ہیں, کال آئی آپ کی والدہ کی, کال آئی آپ اٹھ گئے, بڑے بہن بنا رہے کہ میں سوتے سے اٹھ گیا, دیکھا ماں کی کال ہے, اور وہ پوچھے سو رہے تھے, تو آپ کیا کہیں گے؟ سو رہا میں نہیں جاگ رہا. مجھے آواز سے لگ رہا ہے کہ سو رہے تھے. کہ نہیں نہیں میں بالکل جاگ رہا تھا. کیوں؟ ڈر لگتا ہے کہ میں کہہ دوں سو رہا تھا تو اس کا دل دکھے گا. ہم محبت نہیں نبھا سکتے, اللہ کی محبت بھی نبھانا چاہتا. اچھا, بعض اوقات اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں سو رہا تھا, اور اس کو کتنا اچھا لگتا ہے یہ کہ یہ میرے دل کو رکھنے کی خاطر میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پسند ہے. حقیقت یہ خدا تو سب جانتا ہے, خدا ہمیں شاکر دیکھنا چاہتا ہے. مصیبت ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت نے مجھ سے کہہ دے خدا ہے تیرا شکر, اسے پسند ہے. وہ اپنی چاہت دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر. اور اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ ساری دعائیں, یہ احادیث ہیں, یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے. خدا کی محبت کو سیکھو. لہٰذا ہمیں نہیں پتا تھا مانگنے کا ادب کیا ہے. اہل بیت نے بتایا دیکھو مانگتے ہیں ایسے مانگتے. اور یہ دعا اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں مخ العبادت, الدعاء, عربی میں روایت موجود ہے الدعاء مخ العبادت, عبادت کی بنیاد, اساس, روح دعا ہے. اللہ سے مانگنا سب کا سب اس دعا کی بھی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی عبادت کرے اور آخر میں مجھ سے دعا نہ مانگے تو میں تمہیں عبادت واپس کر دوں. ایسی عبادت نہیں چاہیے جس پہ تم میرے سامنے آ کر نہ کہو کہ تمہیں کیا چاہیے. دعا مانگو. اللہ کو بندگی پسند, بندگی پسند ہے تواضع اور انکساری کے ساتھ پسند. تو انسان اللہ کی بندگی کرے اور بندگی کے بعد کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں. اور جو مجھے فخر ہے اس بات کہ سید المرسلین کا ان کا جو قول ہے فرمانے فرمایا الفقر فقری, فقر یعنی محتاجی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الفقر فخری, یہ کہ میں اللہ کا محتاج ہوں یہ میرا فخر ہے. دعا کے اور دعا کے مقدمے میں بات کرتے کرتے میں نے 40 منٹ گزار دی. اب میں دعا کے جملات فوراً شروع کر دوں ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے. درود بھیجے گا محمد والے. کل تین جملے عرض ہوئے تھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک. اے خدا تیری خشیت اتنی ملے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ نہ ہو, اور تیری اطاعت اتنی ملے کہ ہم تیری رضوان تک پہنچ جائیں, اور تیسرے میں اور یقین سے اتنا ملے کہ ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنا آسان ہو جائے. دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنا کب آسان ہوگا؟ جب یقین ہوگا. یقین کس بات کا؟ کہ وہ چاہنے والا دیکھ رہا ہے اور وہ عدیم ہے اور قدیر ہے, تو پھر مصیبت آسان ہے. مصائب کا ارادہ نہیں ہے, لیکن سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد فرمایا, خدا جھیلنا سخت تھا لیکن آسان ہو گیا کیونکہ جانتا ہوں تو دیکھ. اور من الیقین ما یہون علینا بہ مصیبت. فرمایا اللہم امتعنا بے اسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدا ہماری سماعت سے, ہماری بصارت سے اور ہماری قوتوں سے, طاقتوں سے ہمیں وہ دے دے, اس سے لطف دے دے جس سے تو ہمیں زندگی دے گا. بہت حفیظ جگہ ہے. ہماری بصارت میں ہر وہ چیز جو دیکھنے کی زندگی نہیں دے گی, ہماری سماعت میں ہر وہ چیز جو سننے کی ہمیں زندگی نہیں دے گی, ہماری طاقتوں میں جسم کی طاقت میں ہر چیز زندگی نہیں دے گی, ان میں سے کچھ چیزیں جو ہمیں زندگی دے گی. وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اور انہی چیزوں کو ہمارا وارث بنا جس نے ہمیں زندگی دے گی. ہم اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھیں گے جو کبھی زندگی دے گی, اور کچھ غلط چیزیں دیکھیں گے جس سے ہمیں موت ملے گی. یہ زندگی اور موت بدن کی نہیں ہے, یہ زندگی اور موت روح کی. تو فرمایا ہمارے دیکھنے سے, ہمارے سننے سے اور ہماری طاقت میں سے ہمیں اس سے لطف دے دے, ہمیں استفادہ کرنے کی طاقت دے دے جس سے ہمیں زندگی ملے. وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, میرے وجود کا جو ارث میں رزلٹ نکلے وہ چیزیں ہوں جو زندگی دینے والی. انسان محترم, یہاں پہ ایک عجیب بات ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھ میں اگر آگ کا ایک شعلہ ڈال لیا تو اس کی ایک فوری علیت ہے, اور وہ یہ کہ میری آنکھ کو نقصان پہنچے گا. یہاں تک علیت پر میرا ذہن جاتا ہے, اس کی علت تو معلوم ہونے کا, لیکن میں نے گناہ آلود منظر دیکھا, یہ کہاں تک آگ لگائے گا, یہ میں نہیں قبول کر پا رہا. امام فرما رہے ہیں کہ خدایا ان میں سے کچھ چیزیں مجھے زندگی دیں گی, میرے وجود کی جو بھی ارث ہو, میراث ہو, وہ چیزوں جو زندگی دینے والی ہیں. ورنہ میں اور آپ 60 سال کے بعد جو کچھ میراث میں چھوڑ کر جائیں گے, بلکہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, ان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں زندگی دینے والی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو اچھی نہیں ہوں گی. وہاں فرمانا خدا ان تمام میں سے جو زندگی دینے والی چیزیں ہیں وہ ہماری میراث بنا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زندگی کا نیٹ ریزلٹ اچھا بنا, میری سماعت میں سے, میری بصارت میں سے اور میری زندگی کی طاقتوں میں سے. اس کے بعد چند جملات ہیں جن کا تعلق معاشرے سے. اس دعا کو اسی خاطر شیخ عباس قمی نے کہا کہ یہ جامع ترین دعاؤں میں سے, کہ اس میں انفرادی مسائل کا بھی تذکرہ ہے, اجتماعی مسائل کا بھی تذکرہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے. چار جملات ایسے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے. فرمایا وَجْعَلْ سَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. اے خدا ہمارا غیظ و غضب, ہمارا اٹھنا یعنی ہمارا جہاد اس کے خلاف قرار دے دے جس نے ہم پر ظلم کیا. دین کبھی نہیں سکھائے گا کہ ظلم سہے, دین سکھاتا ہے کہ ظلم کا راستہ روکو. فرمایا وَجْعَلْ سَارَنَا. ابصار کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر جو جذبہ ابھرے اور اس جذبے کے تحت وہ کچھ فعالیت کرے, اس کو ہم سار تعبیر کرتے ہیں. یا تو سید الشہداء کو سار اللہ کا بھی کہہ رہا ہے، یا سار اللہ، کہ یہ وہ خون ہے جو اللہ کے نام پر جوش مار کے اٹھا ہے، سار اللہ. فرمایا وجہ السارنا، ہمارے غیظ و غضب کو، ہمارے اٹھنے کو، ہمارے جوش جذبے کو کس کے خلاف قرار دے دے؟ اس کے خلاف قرار دے دے جس نے ہم پر ظلم کیا. ہماری محبتیں تیرے حکم کی خاطر، جہاں ایسا ہو کہ تیرا حکم پامال ہوا ہو وہاں ہمارا غیظ و غضب آئے. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ میرا غیظ و غضب اپنی نفسانیت کے لیے، میرا غیظ و غضب اپنے مادی حقوق کے لیے، لیکن جہاں پر دین کے نام پہ ظلم ہوا ہے وہاں پر کوئی غیظ و غضب نہیں. لہٰذا ہم اپنے تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی میری جائیداد میں ایک انچ پہ قبضہ کرے تو میں عدالت تک پہنچ جاؤں گا اپنی جائیداد کو چھڑانے کے لیے، اور اگر کوئی دین خدا کو پامال کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کا اپنا معافی، دین خدا کس کی نہیں جا سکے، اس پہ رد عمل میں کیوں نہ دکھاؤں؟ پھر عمل میں معروف نہیں ہے، مطلب کس کے لیے رکھا گیا؟ اور پھر ہمارے سارے وہ فریم آ جاتے ہیں کہ ہاں انسانی حقوق اور انسانی فلاں، اور یہ آپ کی لمٹس ہیں اور وہ اس کی لمٹس ہیں، اور انہوں نے سارا نظام ایسا بنایا ہے ظلم کرنے والوں نے کہ ہم جب ظلم کریں تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور یہ جب حق کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں کی کرنا پڑے، وہ یہ کر بھی رہے دنیا بھر کے. وجہ السارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، اے خدایا ہمیں نصرت دے دے ہمارے دشمنوں کے خلاف، جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے خلاف ہمیں نصرت دے دے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یہ بہت خوبصورت دو جملات آگے آ رہے ہیں جس میں دین اور دنیا کا ایک مقایسہ ہے، اور جو دین کے لیے طلب کیا ہے وہ کیا ہے، اور جو دنیا کے لیے طلب کیا ہے وہ کیا ہے. اب جب میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد والا. دین کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا ہماری مصیبت دین میں قرار نہ دے. دنیا پہ مصیبت آئے ہم سہنے کو تیار ہیں، دین پہ مصیبت نہ آئے. ایک ظالم حکمران کہ جو دین کو برباد کرے اور دنیا کو چھوڑ دے، یہ وہ ہے جو دین پہ مصیبت نہ آیا، دنیا کو چھوڑ دیا اس نے، دنیا دے رہا ہے دین لے رہا ہے. اور امام فرما رہے خدا ایسا نہ ہو ہمارے لیے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہمارے دین میں مصیبت قرار نہ دے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور ہمارا سارا ہم و غم دنیا قرار نہ دے. اب آپ ان جملوں کو پلٹا کے دیکھیے تو آپ کو لے گا ہمارے دین. امام نے فرمایا خدایا ہماری مصیبت دین میں قرار نہ دے، اور لوگوں کی دعائیں کیا ہیں؟ ہماری دنیا میں مصیبت. اور فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے. اور پریکٹیکلی اس کا ہم لوگوں کا سب سے بڑا ہم و غم دنیا میں. یہ راستہ ہے جس سے ہم اہل بیت کی ثقافت کو درک کر سکتے ہیں، دعائیں راستہ میں کہ وہ کس طریقے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. فرمانے ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور آخری جملہ انتہائی خوبصورت، ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، خدایا ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہیں کرتا. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، اس کو ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم پہ رحم نہیں کرتا. گویا اچھا اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملات عرض کیے، ظاہر ہے اکٹھا آپ کے حافظے میں نہیں رہ پائے گا، اور میں نے بھی اپنے حافظے پر اعتماد کرنے کی بجائے کاغذ پہ لکھنے کو ترجیح دی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں بھول جاؤں اور میں سلسلے کو جاری نہ رکھ سکوں. یہ کہاں آپ دیکھ پائیں گے؟ میں نے کل آپ کی مدد میں عرض کیا تھا مفاتح الجنان میں، کل یا پرسوں کیا تھا مفاتح الجنان میں 15 شعبان کی شب کے اعمال میں یہ دعا موجود ہے، اور دعا کا آغاز یہ تھا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک. تو آپ اس دعا کو دیکھیے، اس میں ایک اور نفاست کی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں ترتیب ہے، یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا مقابلہ کروں جو مجھ پر مسلط ہو رہا ہے اور رحم نہیں کرتا، تو مجھے کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ خشیت خدا سے شروع کرنا. آپ نے دیکھا کہ اللہ اس دعا کے اندر خدا سے مانگتے مانگتے آخر میں لا کر مانگا کہ خدایا ہمارے دین پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارا ہم و غم قرار نہ دے اور ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اگر میں بچنا چاہتا ہوں, مجھ پر کوئی ایسا مسلط نہ ہو جو رحم نہیں کرتا, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو اہمیت دینی پڑے گی, دنیا کو ہم و غم بنانے سے رکنا پڑے گا. اچھا, اگر میں نے دین کو اہمیت نہیں دی اور دنیا کو ہم و غم بنایا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مسلط ہو جائے گا جو رحم نہیں کرے گا. جو میں عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ سوشل سائنسز کو اسلامک پرسپیکٹو کے اندر پڑھنے سے آپ کو ایک نئی چیز ملے گی. یہ چند جملہ جو آخر میں آئے یہ وہ سوشل سائنسز ہیں, پولیٹیکل سائنس ہے کہ جو اسلامک پرسپیکٹو کے اندر, یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تم کہو کہ خدایا ہماری مصیبت ہمارے دین میں قرار نہ دے, دنیا کو ہمارا ہم و غم قرار نہ دے, اور ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہیں کرتا. اب ان دعاؤں کو پلٹانا شروع کر دیجئے. اگر دین میں مصیبت آئی, اگر دنیا اکبر ہم و غم بن گئی, تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو آپ پر رحم نہیں کرتے. یہ دنیا کا. اچھا, اب ہم لوگوں کے ساتھ جو میں نے عرض کیا, ہم علت و اسباب کی پر غور نہیں کرتے. اگر خدا نہ کرے ہم پر کوئی ایسا مسلط ہو گیا جو ہم پہ رحم نہیں کرتا, تو ہم خدا سے کہیں گے خدایا یہ کیا ہو گیا, ہم پر وہ شخص حکومت کر رہا ہے جو ہم پر رحم نہیں کرتا. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ پہلے جا کر دیکھو کہ کیوں ایسا ہوا. تم نے دین پر آئی ہوئی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھا, تم نے دنیا کو اپنا اکبر ہم و غم بنا لیا. اس کے بعد یہی ہونا, اب ایسے لوگوں نے حکومت کرنی تھی جنہوں نے تم پہ رحم نہیں کرنا. اگر اس کو میں صحیح کرنا چاہتا ہوں تو کہاں سے صحیح کروں؟ ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے دعا کروں کہ خدا اس کو ہٹا دے جو میرے اوپر رحم نہیں کرتا. نہیں, صحیح پھر پیچھے سے جا کے کروا دے گا. پیچھے سے کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک, اسی خشیت خدا سے شروع کرنا پڑے گا کہ اس خشیت کو طلب کروں, انہی مراحل کو گزارتے ہوئے خدا مجھے یہاں تک پہنچائے گا کہ پھر میرے اوپر کبھی کوئی ایسا شخص حکومت نہیں کرے گا جو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا. ان تمام مراحل کو طے کرنا پڑے گا. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل پھیلے, آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر ظلم و ستم ختم ہو, عدل انصاف پھیلے, ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کے بغیر ظلم کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں, کبھی کامیابی نہیں ہو. مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, ظالم ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. پہلے ہمیں اپنے نفس میں عدل لانا پڑے گا, پھر ہم باہر کے ظلم سے لڑ پائیں. اپنے اندر ظلم بسا کے رکھیں اور کہیں باہر کے ظالم سے لڑ لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. پہلے اپنے اندر عدل لانا پڑے گا. اندر عدل لے کے آئیں گے, باہر کے ظالم کو خدا خود مخاطب کے لیے ہٹا دے گا. یہ وہ عمل جو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں معاشرتی جدوجہد نہیں کرنی ہے. نہیں, معاشرتی جدوجہد کرنی ہے, لیکن اس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے, اس کو اولویت دیتے ہوئے کرنی ہے. اور اس طرح ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سمجھ میں آتا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر مارکے کیے ہیں, اہل بیت کا ساتھ دیا, یہ لوگ تہذیب یافتہ لوگ تھے. انہوں نے اپنے نفس کے اوپر جدوجہد کی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ان کے اندر وہ نفسانی بلندی نہ ہوتی تو پھر یہ اہل بیت کس طرح ساتھ نہیں دے سکتے. اگر مثال کے طور پر حضرت ابو ذر اپنے دور کے ظالموں سے ٹکرائے ہیں, تو یہ حضرت ابو ذر ہیں جن کا خدا سے ایک رابطہ ہے, اپنے اندر ایک معنویت رکھتے ہیں. اس معنویت کے ساتھ خدا نمتال کی دشمنوں سے ٹکرائے ہیں. اور کون سی مثال؟ خود مولا امیر المومنین کی ذات کا دس بار کر اسے کہ اگر وہ دن میں کفر کے خلاف شمشیر زن تھے تو شام میں رات میں پروردگار عالم رجوع سجدے سے اپنی عبادات کے اندر مشغول. آپ ان میں کبھی تصور نہ کر پائیں کہ ہم معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلا لیں گے اور ہم اپنی عبادتوں اور اپنی اعمال کے اوپر توجہ نہیں دے پائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا میں مطمئن ہوں کہ اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جتنا میں مطالعہ کر سکا ہوں ابھی تک. مثلاً پچھلی صدی کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے امام خمینی سے بڑھ کر اثر انداز ہوئے ہوں عدل کے لیے, انصاف کے لیے. ان کی شخصیت سب سے زیادہ عدل و انصاف کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہے, اس نے اثر ڈالا ہے معاشرے کے اوپر. آپ جا کے یہ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ ان کی شخصیت میں اتنا اثر کیوں ڈالتا ہے؟ کیا مثال کے طور پر وہ بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے لیکن انہوں نے پولیٹیکل سائنسز نہیں پڑھی، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے اس کی ڈگری نہیں لی، کیا وہ پولیٹیشین تھے؟ پولیٹیشین، لیکن وہ کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے تھے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، مثلا ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، ہے ممکن ہے کہ ان سے بڑھ کر فلسفی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر مثلا حتیٰ میں کہوں گا کہ کیا ان سے بڑھ کر مثال کے طور پر اور کوئی جدوجہد کرنے والا نہیں تھا، شاید جدوجہد کرنے والا بھی، لیکن ان کی شخصیت میں کچھ راز ہے۔ مثلا جو کم از کم میں سمجھ پایا وہ یہ کہ فجر کی نماز کے ساتھ 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، ان عبادتوں میں گہرائی تھی، ان عبادتوں میں ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارتباط نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور یہ ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو معاشرے کے اندر جدوجہد کرے گا۔ اور اگر میرے جیسا آپ کے سامنے آ کر کوئی یہ کہے کہ میں معاشرے کو تبدیل کروں گا اور میں نے اللہ سے کوئی رابطہ نہیں بنایا ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، مطمئن رہیے ایکٹیویٹی ہوگی، فعالیت ہو جائے گی، فائلز پہ فائلز بھر جائیں گی، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب خدا نمدار کی حضور جھکنا سیکھ لیں، جب اللہ کے ساتھ ارتباط بڑھانا سیکھ لیں۔ تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں معاشرے کو تبدیل کریں، اور میرا اپنے خیال ہے کہ تقریباً جو یہاں پہ لوگ تشریف فرما ہیں وہ معاشرے کی تبدیلی کے کچھ نہ کچھ خواہاں ضرور ہیں، تو ایسا نہیں مطلب پہلے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی کریں۔ پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 سال اس پہ کام کریں پھر معاشرے پہ کام کریں، نہیں، ساتھ ساتھ کام کریں، لیکن اولویت اپنے نفس کو دیں، اولویت اپنے نفس کو دیں، اور کچھ نہ کچھ اپنی عبادتوں میں اضافے کا سبب بنے، کچھ نہ کچھ خدا نمدار کے ساتھ ارتباط کا سبب بنے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ رابطے کا سبب بنا۔ جتنا آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ان بزرگوں نے اس طرح سے کمایا سب کچھ۔ مثلا خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے، امام خمینی کی زندگی میں روزانہ 8 دفعہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، 8 مرتبہ روزانہ، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، ان کا شیڈیول پورا بنا ہوتا، اتنے اتنے اوقات میں وہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ تو میں نے اندازہ لگایا ان سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے، 8 مرتبہ روزانہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، مفاتیح الجنان اتنی پڑھا کرتے تھے، اتنی پڑھا کرتے تھے کہ جو ان کے آفس کے ذمہ دار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ہم نے کبھی بے نظم کام نہیں دیکھا، لیکن مفاتیح کی جلد بہت پھٹتی تھی، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ یہ کتاب پڑھ جائے گا، باقی یعنی کہ ہم نے ان کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی نظم و ضبط کے ہٹ کے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب منظم تھا، لیکن دعاؤں کے معاملے میں اتنا زیادہ اس کتاب کو استعمال کرتے تھے کہ اس کی جلد بہت پھٹ جائے گا، اور ہمیں بار بار اس کی دوسری کتاب دینی پڑتی۔ انہوں نے اپنی زندگی وہاں سے بنائی ہے، انہوں نے اپنی زندگی زیارت عاشورا سے بنائی ہے، ان کی زندگی میں مسلم تھا زیارت عاشورا پڑھتے تھے، ہر روز زیارت عاشورا پڑھتے تھے مسلم۔ اور جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، شاید ہی کوئی بڑا آپ کے جاننے والا عالم اور عارف ہوگا جو ہر روز زیارت عاشورا نہ پڑھتا، جن کو آپ علم عرفان کے اندر کسی مقام پر پہچانتے ہوں گے، من قبل آغا بہجت اور تاریخ میں آنے والے، ان میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو روزانہ زیارت عاشورا نہ پڑھتا۔ یہ سب اس راستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے معاشروں کو تبدیل کیا ہے۔ آپ اور میں استثناء ایجاد نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم یہ سوچیں ہم یہ راستہ نہیں طے کریں گے اور معاشرے تبدیل کر دیں گے، نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے اس طریقے سے۔ تو آپ سید الشہداء سے رہنمائی طلب کروائیں گے، ان کے ساتھ رابطہ بنائیں گے، خدا نمدار کے حضور گڑگڑائیں گے، خدا ہم لوگوں کو کائنات میں کسی خیر کا ذریعہ قرار دے، ہمارے ہاتھوں بھی تیرے دین کے لیے کوئی قربانی ہو جائے۔ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، انسان بعض اوقات ان لوگوں کے سامنے جب ان کی حالات زندگی پڑتا ہے تو چھوٹوں کے سامنے شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ ان لوگوں نے دین کے لیے اتنا کچھ کیا۔ وہ جو بڑے مثلاً حضرت میں سمے تمال اور سلمان فارسی اور سبزر، ان کا تذکرہ ہی دور ہے۔ جو کم لوگ ہیں جو ہم جیسوں کی طرح تھے، انہوں نے جو قربانیاں دی ان کو دیکھ کر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے، اتنی عجیب قربانیاں دیتے تھے. اور ان سب قربانیوں کی ایک بنیاد تھی، لیکن ان کے مولا نے اس سے زیادہ قربانی دی. سب کی قربانیوں کی ایک بنیاد نہ ہوتی کربلا شیعت نہیں بچ سکتی. طے شدہ بات کہ ہم اور آپ جب کربلا کو دیکھتے ہیں، سید الشہداء کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی حقیقت واقعہ حضرت علی اکبر کی قربانی کو دیکھے تو دل چاہنے لگتا ہے کہ خدایا میرا جوان بھی تیری راہ میں قربان ہو، میرے مولا کا جوان قربان ہو. وہ ایک امیر المومنین کا چاہنے والا امیر شام کے پاس لے جایا گیا. امیر شام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے کہا صفین میں مارے گئے. کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے حسن حسین زندہ ہے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں. کہنے لگا کہ تیرے مولا کے بیٹے زندہ ہیں، تیرے بیٹے مارے گئے. کہنے لگا میں اپنے مولا سے شرمندہ ہوں، وہ شہید ہو گئے، میں تو زندہ ہوں. تو شہید ہو گئے. اگر کوئی ایک لمحہ کربلا کو دیکھنا شروع کر دے، حضرت علی اکبر کی قربانی کو دیکھے، جو کچھ سید الشہداء نے جھیلا ہے، اس کے بعد چاہتا ہے دل اپنا جوان قربان. اور کیا جھیلا ہے سید الشہداء نے؟ چند مناظر کے اوپر غور کر لے انسان. اب ایک لمحے کو غور کریں، سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا علی اکبر نے بھی یہ پوچھا کہ بابا تم سے کیوں آئے؟ بوڑھا باپ جوان کو الوداع کیسے کہہ سکتا؟ اس کے بعد ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ جب حضرت علی اکبر کو الوداع کہہ رہے تھے، ہمارے استاد کی شکل نظر آئی، جو حضرت علی اکبر کے لیے دشمنوں کو اشارے کر رہا تھا کہ تم جمع ہو جاؤ علی اکبر کو شہید کرنے کے لیے. قلب مقدس نے دعا دی، اے عمر ابن سعد خدا تیری نسل کو پتا کرے، میری نسل کو پتا کر رہا ہے. طے کر رہے ہیں ہم لوگ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، میدان کے اندر جنگ کیے، واپس آئے، سید الشہداء سے پانی مانگا ہے، سید الشہداء سے پانی مانگا ہے. سید الشہداء نے عجیب کام کیا، دشمن سے مقابلہ کیا ہے، زمین کے اوپر گرے. زمین کے اوپر گرنے کے بعد مجھے نہیں معلوم انہوں نے اپنے والد کو پکارا یا نہیں پکارا، لیکن ایک روایت مشہور ہے، علماء کہتے ہیں فرمایا بیٹا آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دیتا. صحیح روایت ہے، صحیح ہونے میں کوئی تعجب نہیں ہے. یہ تو ہم نے سید الشہداء کی محبت دیکھی ہے. اگر ایک جملہ جو علامہ نشان کے جوابی صاحب ادا کرتے ہیں، بہت عجیب جملہ ہے، حضرت علی اکبر الوداع کے لیے خیمے گئے، خیمے کا پردہ اٹھتا جا کے تو بار بار علی اکبر بیان فرما دیتے. وہ کہتے تھے جب آخری دفعہ علی اکبر کو بلایا تو کسی نے اپار کا دان میں بھانا ہے، مصائب عرض کرتے ہوئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت عرض کی تھی کہ کس طریقے سے آپ